السلام علیکم. پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر نیلسن. پروگرام فیس بک پر سننے کے لیے لاگ کیجیے facebook.com/voa-urdu. آج کا ہمارا یہ پروگرام سن 2018 کا آخری پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم پاکستان میں مختلف حالوں سے سال بھر کے واقعات کا، حالات کا مختصر سا جائزہ لینا چاہتے تھے، لیکن آج آخری وقت تک مہمانوں میں رد و بدل ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے اب ہم کچھ محدود موضوعات ہی پروگرام میں شامل کر پائیں گے. لیکن ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے تمام حالات و واقعات پر، اور ان سے ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2018 پاکستان میں کیسا رہا. تو بات ہم کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی کی، عام لوگوں کے رویے کی، اور پھر علم و ادب کی بھی. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے مہمان ڈاکٹر گلزار احمد، کونسل آن فیملی ریلیشنز کے سربراہ. ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، ممتاز دفاعی تجزیہ کار. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عزیز فیصل، جو ماہر تعلیم بھی ہیں، مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو آج ان سے بھی گفتگو رہے گی. ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سال انتخابات کا سال بھی تھا، نئی حکومت بنی، نئے اقدامات شروع ہوئے. جو جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بدعنوانی کی، کرپشن کی، ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد دہشت گردی کے واقعات بھی پیش آئے. لیکن زندگی رما دما رہی، ہر محاذ پر پاکستان ثابت قدم ہے اور اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور خارجہ محاذ پر بھی اپنی پالیسیاں مضبوط کر رہا ہے. تو اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید. ہم گفتگو کا آغاز لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب سے کریں گے. جنرل صاحب السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام.
جنرل صاحب، یوں تو سن 2018 پاکستان میں پر امن رہا اور عمومی طور پر زندگی پرسکون رہی، مگر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات الیکشن سے پہلے ہوئے اور پھر نومبر کے مہینے میں جاتے جاتے سال ختم ہونے کے دوران بھی یہ واقعات پیش آ گئے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو عناصر ایسی کاروائیاں کرتے ہیں وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے. تو کچھ بتائیے کہ مجموعی طور پر آپ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، جہاں تک سیکیورٹی کی سچویشن کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے بہت بہتر ہے، اس لحاظ سے کہ کاروبار زندگی جو ہے وہ بڑی حد تک نارمل چل رہا ہے. بہت ساری آپ دیکھتے ہیں ایونٹس وغیرہ وہ پاکستان میں نارمل جیسے ہوا کرتے تھے. 23 مارچ کو پریڈ ہوئی، عیدیں منائی گئیں کراچی میں، ساحل کے اوپر، ساحل سمندر کے اوپر مختلف ایونٹس پہ بہت سارے اجتماعات ہوئے، کوئٹہ میں بھی اسی طرح. تو وہ حالات نہیں رہے جو خوف و خطر تھا پہلے کے، لوگ گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے. باوجود اس کے چند واقعات ہوئے، لیکن پھر بھی زندگی بہت حد تک نارمل ہو گئی، اور لوگ ہیں وہ اب دیر تک، رات دیر تک اب باہر سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں، ٹریفک ہوتا ہے کافی جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے تو کافی بہتری ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مکمل طور پہ ہم نے قابو پا لیا، یہ ختم ہو گئی چیز، وہ ایسے نہیں ہے. اس کی دو تین بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ایک لل پیریڈ آتا ہے کافی لمبا، تو در حقیقت اس دوران میں اگر آپ کا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی ڈھیلا پڑ جائے تو دہشت گردوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ری گروپ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر لیں، اور اگر ان کے سہولت کار پہلے پکڑے جا چکے ہیں تو کوئی نئے سہولت کار پیدا کر لیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ وہ واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انٹینسٹی، وہ اتنا بار بار ہونا جو پہلے نظر آتا تھا وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ نیٹ ورکس کو ختم کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے 400 آدمیوں کا نیٹ ورک ختم کیا تھا، تقریباً 400 کے قریب تھا جب کلبھوشن پکڑا گیا، اور اس کے نیٹ ورک میں اتنے زیادہ لوگ تھے جس کی وجہ سے بلوچستان میں بڑی حد تک واقعات کم ہوئے، اسی طرح بہت سارے واقعات جو کراچی میں ہوا کرتے تھے وہ کم ہوئے. تو یہ صورتحال تو میں سمجھتا ہوں سب دنیا دیکھ رہی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہم اپنے بارڈر کی فینسنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ مزید چھوٹے چھوٹے پوسٹ بنا رہے ہیں، کچھ پوسٹ نئی وہاں پہ ڈپلائی کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا وقت لگے گا، کہا جاتا ہے کہ اس سال کے جو اگلا سال آ رہا ہے 2019 اس کے آخر تک یہ چیزیں مکمل ہوں گی. اگر وہ مکمل ہو جاتی ہیں سال کے آخر تک تو اس سے بھی بڑی حد تک فرق پڑے گا, کیونکہ وہ جو لگائی جا رہی ہے اس کی مانیٹرنگ بھی ہوگی اور نئی ٹیکنالوجی وغیرہ جو ماڈرن ہے اس کے تحت اس کا سرویلنس رکھی جائے گی. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو غیر قانونی کراسنگ ہے بارڈر کراسنگ وہ ختم ہوگی, ختم نہ ہوئی تو کم از کم بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں
جی.
اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کچھ سزاؤں کا عمل بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اور باوجود اس کے کہ وہ اتنا تیز نہیں ہے, اس میں اپیلوں کا سسٹم ہے, بہت سارے لوگ ویسے اپیلیں وغیرہ اپنی کر کے تو کورٹ میں اپیلیں کر کے تو منتظر ہیں اپنے فیصلوں کے, لیکن باہر صورت اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. کچھ سزائیں بھی ہو چکی ہیں, کچھ ایگزیکیوشن کی جا چکی ہیں, تو یہ عمل بھی سائملٹینیسلی جاری ہے. لہذا میں سمجھوں گا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے وسائل سے یہ جنگ لڑی, اپنی قوت بازو پہ, اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے بہت زیادہ بے دلی سے اس کا مقابلہ کیا, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے صرف اپنی آرمی نہیں بلکہ ہماری پولیس, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, سول اور ملٹری, انہوں نے مل کے ایک یونیفائڈ قسم کی اپروچ رکھی, جس کی وجہ سے آج ہم بہت بہتر ہیں پہلے کے حالات سے.
صحیح, بالکل. اور ایک امید بنتی ہے اس سے کہ امن و امان کی صورتحال اور بہتر ہوگی, اور آنے والا سال یقیناً اچھی امیدیں لے کر آئے گا اور اچھے حالات رہیں گے. ابھی اور بات کرتے ہیں اس پر, لیکن تھوڑا سا ہم انسانی رویوں کی بات کر لیں. ڈاکٹر گلزار احمد ہمارے ساتھ ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور ایک معاشرتی تنظیم ہے ان کی, خاص طور پہ معاشرتی رویوں کے لیے, خاندانوں کے لیے یہ بہت کام کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. یہ بتائیے کہ ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں, تو پاکستان میں رہنے والوں کا ایک خاص مزاج ہے, اور ایک وہ ان کے لیے لفظ زندہ قوم استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ یہ چونکہ سال الیکشن کا تھا تو اسی سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سال شروع ہوتے ہی الیکشن کی سرگرمی شروع ہوئی, سیاسی سرگرمیاں لوگ زیادہ اس میں حصہ لیتے ہیں, تو آپ نے کوئی تقسیم دیکھی اور کیا یہ تقسیم مثبت تھی؟
جی میڈم, یہ بہت ہی اہم موضوع آپ نے آج جو چنا ہے, اور جنرل امجد شریف صاحب نے جو پہلے اس کی تمید بنا دی ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی ایک معاشرے کا بنیادی رکن ہے جس میں کہ لوگ افراد سکون سے سانس لے سکتے ہیں, اور اس میں واقعی ہمارے اداروں نے بہت کام اچھا کیا ہے اور کہ ملک میں حالات کافی بہتر ہوئے ہمارے. تو اس کے اب تھوڑا سا ہم اندرونی حالات پر بات بھی میرا خیال ہے بڑی اہم ہو جاتی ہے اس سے, جو آپ کا معاشرتی رویے کا موضوع ہے کہ انسانی تعلقات, جب انسان ایک ملک میں سیف سیکیور انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اب وہاں ان کا ایک جو اپنے آپس کے ان کا میل جول ہے, ان کی ایسوسیشنز ہیں, ان کے خاندانی تعلقات ہیں, رشتہ داروں میں تعلقات ہیں, ان کا رہنے سہنے کا جو انداز ہے, ان کے اچھے مواقع کس قسم کے لوگوں کو مل رہے ہیں اور کیا ان میں آپس میں تعاون کرتے ہیں, ان میں عزت احترام پایا جاتا ہے, کیا ایسے لوگوں کا تحفظ کے ساتھ ساتھ کیا ایک دوسرے پر ٹرسٹ قائم ہے, دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور کیا انسانی حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے جو ہمارے افراد زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں, مثال کے طور پر ان پڑھ بچے ہیں, اسکولوں سے باہر بچے ہیں, آج بھی ہمارے ملک میں تقریباً 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. صحت کی سہولتوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے کہ بہت خاصا حد تک فقدان ہے, اسپیشلی رورل ایریاز میں تو بہت ہی زیادہ بری حالت ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں بوڑھوں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ جو رویے رکھے جاتے ہیں, ان پر ظلم و ستم اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے ساتھ وائلنس کیا جاتا ہے, قتل کر دیا شک و شبہات کی بنا پر یا غیرت کے نام پر, اسی طرح بوڑھوں کے بوڑھے افراد جو ہمارے ہیں وہ بھی بس قسم کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بیواؤں یتیموں کا حال آپ کیا کہیں, وہ بھی بڑے مسائل ہیں یہاں پر, خصوصی افراد کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے یہاں پر. تو اس طرح جو پیچھے جو رہ جانے والے افراد ہیں, یہاں کیا جو مظلوم لوگ ہیں جن کو کسی وجہ سے انصاف نہیں ملتا, تو کیا ان کو موقع پر وقت پر انصاف مل جاتا ہے؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جو کہ معاشرتی رویے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف ہے، کس ڈگر پر جا رہا ہے. جب تعلیم، صحت اور انصاف اور باہمی ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارا سوشل ایسٹ یا سوشل کیپیٹل کم ہو گیا ہے. اور اس میں پاکستان کی صورتحال خاصی نیچے جا رہی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ایک سائڈ کی پکچر نہیں بیان کرنا چاہتا. گو ہم نے کافی حد تک بہت سے موضوعات میں ترقی بھی کی ہے، ہم آگے بھی بڑھے ہیں، مگر پھر بھی اگر ورلڈ لیول پر دیکھے جائے تو دنیا بڑی تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، مگر ہم پھر بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر کافی حد تک پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. اور اس کا کافی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل فرکشن بھی خاصی چلتی رہتی ہے، کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہو رہی جو جیسے ہونی چاہیے تھے، ڈسٹربنسز بہت رہتی ہیں، سیکورٹی ایشوز بھی رہے ہیں پورے. اور خاص طور پر سوشل ایسٹ کی طرف مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دھیان حکومتوں کا نہیں رہا. ویسے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، فائر فائٹنگ جیسے کہ ڈیلی ایشوز جو رائز کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، اور انسانی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف بہت ہی کم توجہ رہ جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر. اسی لیے یہ ڈیٹیریوریشن ہمارے ملک میں خاصی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی یہ جو میں نے ابھی انڈیکیٹ کیے ہیں مسائل کہ لوگوں کا آپس میں اعتماد ہونا، اور جو بچوں بوڑھوں اور عورتوں کے مسائل ہیں، صحت کے، تعلیم کے، اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ملنا ہے زندگی میں، یہ اس معاملے میں ہم خاصا پیچھے ہیں. اور اس کے ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پر بھی ہماری رپورٹ بڑی بری آئی ہے کہ 150 میں سے 147 نمبر پر پاکستان کا نام آ رہا ہے. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف. گو ٹھیک ہے کہ اور بھی مسائل بہت ہوں گے، مگر زیادہ ہی کچھ تھوڑا سا لگتا ہے کہ پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے
اگنور کیا جا رہا ہے.
بالکل، آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی. ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی جو ہے سب سے پہلے اسکول سے شروع ہوتی ہے. اول تو گھر سے شروع ہو جاتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسکول اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. ڈاکٹر عزیز فیصل ہمارے ساتھ ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں، خاص طریقے سے اپنے اسکول میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ایک اسکول کے پرنسپل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں.
بہت شکریہ
جی. اب آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر گلزار نے کتنی اہم بات کہی کہ انسانوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، یہ سب اس کی جانب توجہ زیادہ رہتی ہے، تو انسانوں کا رویہ، انسانوں کی اخلاقیات، اس کی تعمیر کی بات کم ہوتی ہے. اسکولوں میں یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ کچھ بتائیے کہ اس گزشتہ سال میں آپ کا وہ جو لرننگ کا طریقہ ہے جو آپ نے نیا اختیار کیا، وہ کتنا کامیاب رہا؟
دیکھیں الحمدللہ
برین لرننگ کہتے ہیں آپ اسے جی،
جس میتھڈالوجی سے میں اپنے اسکول کو لے کر چلوں، مجھے 3 ہو گئے ہیں اپنے اس اسکول میں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اسکول ہے سیالہ میں، تو یہ بیسیکلی سیکنڈری اسکول ہے، تقریباً 500 اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں
جی.
تو ہم نے اپنے اسکول کے اندر، کیونکہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے برین بیسڈ لرننگ کے تھیوری میں، میں نے کام کیا ہے اور اس پر میں نے اپنا ریسرچ ڈیزرٹیشن بھی لکھا ہے. تو وہ تھیوری یہی کہتی ہے کہ جب تک آپ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے، ایجوکیشنلی کنٹینیو انوائرمنٹ جنریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے اپنے اسکول کے اندر ٹیچر کو ایک جو لرننگ لبرٹی وہ دی ہے، ٹیچر کو کانفیڈینس دیا ہے، بچوں کے ساتھ جو پرسنل کانٹیکٹس ہیں وہ بڑھائے ہیں، بچوں کے جو پرسنل اکیڈیمک پرابلمز ہیں، جو ان کے سوشل پرابلمز ہیں یا جو ان کے فائنینشیل پرابلمز ہیں، ان کو اپنے طور پر اپنے اسٹاف کی مدد سے، اپنی کمیونٹی کی مدد سے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں مجھے معاف کیجیے گا، مجھے انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے فون کی لائن بہت اس پہ شور ہے، بات بہت اہم ہے اور پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، تو ہم آپ کو دوبارہ کال کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر عزیز فیصل بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلائز کیا ہے، ان کی ڈگری اسی میں ہے کہ کس طرح جدید طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جائے، اور یہ ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں تو، اور ساتھ ہی ساتھ مزاح بھی لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کوشش کی ہے کہ بچوں سے رابطے بڑھائے جائیں. جی
بالکل،
جی بچوں سے رابطے، پیرنٹس سے رابطے، کمیونٹی سے رابطے، اور ٹیچنگ فیکلٹی کے ساتھ اچھے جو پلیزنٹ ریلیشنز ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اس یہ ہمارا سیکٹر سیالہ سیکٹر کہلاتا ہے اسلام آباد کے ایجوکیشنل ونگ کا. تو اس میں ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس پورے سیکٹر میں پہلے نمبر پر آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سکسیس ہے جو المیہ نے ہمیں دی ہے.
بالکل بالکل. اچھا اب چونکہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو دنیا بھر میں تعلیم کا انداز بدلا ہے، تو آپ کے اسکول میں بھی آپ نے کوشش کی ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ شعیب حسن نہال کا ہیں، فیس بک پر بہت لوگ اس وقت لائیو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان میں سے شعیب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نے ان کو کمپیوٹر بھی دیے ہیں؟
کمپیوٹر تو آلریڈی ہمارے پاس کمپیوٹر لیب موجود ہے
جی،
اور اس کے اندر کوئی 20-30 کمپیوٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور کمپیوٹر ٹیچر بھی ہیں، اور آلریڈی جو بچوں کا جو کمپیوٹر نالج ہے
جی
وہ بہت زیادہ ہے. اسکول بھی اس میں جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ اس کو کرتا ہے. وہ کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے ابھی تک ایجوکیشنل سیکٹر میں اس طرح اپلیکیبل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ہم بھرپور یوٹیلائز کرتے ہوئے بچوں کو کمپیوٹر کا نالج بھی یقینی طور پر امپارٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ نتائج، اس ایک سال میں آپ نے کچھ بہتر نتائج دیکھے ہیں اس کے؟
جی میں نے عرض کیا کہ اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسکول کی جو بچوں کا جو جی پی ہے وہ انکریز ہوا ہے، اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا اسکول ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ٹو دا میکسیمم لیول پر آیا ہے. یہ اسکول ایک پرانا اسکول ہے، تقریباً اس کی 50 سال کی ہسٹری ہے، تو اس کا ریوائیول ہم نے کیا ہے کوئی تقریباً 26-27 سال بعد. یعنی 26-27 سال پہلے اس اسکول کی جو ریٹنگ تھی وہ نمبر ون ہوتی تھی، اور وہ اب آ کر نمبر ون ہوئی ہے. اگر ریٹنگ نمبر ون ہوئی ہے تو یو کین امیجن کہ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ کے اکیڈیمک پرابلم، جو ان کے سوشل پرابلم، جو ان کے باقی سوسائٹل پرابلمز ہیں
جی،
ان سب کو اپنے طور پر ہم نے بھرپور طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے.
ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ہمارے لسنرز ہمیں کال بھی کر رہے ہیں، ان سے کالز بھی لیں گے. جنرل شعیب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت اور عسکری اداروں میں تعاون پورے ملک کے ماحول کو بہتر بناتا ہے، اور آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نئی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد عسکری ادارے بھی پورا تعاون کر رہے ہیں، اور ایک مثبت سوچ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور ایک مثبت رویہ پنپ رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محض سول حکومت ملک میں سارے کام کر سکتی ہے اور فوج کو صرف محاذ پر رہنا چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ فوج کو سول گورنمنٹ کی ایک ٹیم ممبر کے طور پہ ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ مل کے ٹیم کام کرتی ہے تو پھر ہی آپ کے معاملات آگے چلتے ہیں. ہمارے جو سسٹم ہے اس میں نیپوٹزم بہت تھا، میرٹ کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا رہا، جس میں پبلک میں عوام میں فرسٹریشن بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو خرابی ہے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ نہیں تھی، آربیٹری ڈیسیژن. جو خود رولرز ہیں وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سبھی مالک ہیں جو چاہے کر دیں، لہٰذا ان سے جب انسٹیٹیوشن آپ کے فنکشنل نہیں رہتے تو آپ کی گورننس اور باقی معاملات ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ کو پھر کوئی نہ کوئی سہارا دینے کے لیے کبھی آدمی آگے آ جائے گی، کبھی کوئی اور ادارہ آگے جیت دے لے گا. آدمی کا تھوڑا یہ ایشو ہے کہ وہ ایک تو ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں، تو وہ کرنٹ ایشوز پہ اور چیزوں پہ بہت زیادہ کرنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں ٹاپ براس جو اس کی بریفنگ وغیرہ بڑا ریگولرلی ہوتی رہتی ہیں ان چیزوں پہ، جو کہ باہر ہمارے پالیٹیشینس میں کتاب پڑھنے کا قطن کوئی رواج ہے ہی نہیں، ان کو عموماً فرصت نہیں ملتی اپنے عام معمولات سے. دوسری طرف یہ ہے کہ آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور وہاں 99% میرٹ کے اوپر چلتے ہیں، لہذا ان چیزوں کی وجہ سے ان کا ادارہ نسبتاً مضبوط نظر آتا ہے. اور یہی چیز اگر باقی اداروں میں آپ کریں تو سارے ادارے مضبوط ہوں گے تو کسی کو میرا خیال ہے کسی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. یہاں یہ ہے کہ مثلاً پولیس ہے تو کریٹیسائز کر دی گئی، ایف آئی اے ہے تو اس نے اپنے مرضی کے آدمی لگا دیے، انٹیلیجنس بیور ہے تو اس نے ایک آدمی لگایا اس کو کئی کے ایکسٹینشن دے کے رکھا اس لیے کہ وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں حکمران کی. ان چیزوں کی وجہ سے ادارے کمزور ہوئے، اور ادارے کا کمزور ہونا در حقیقت آپ کے پورے سسٹم کا کمزور ہونا ہے، یا آپ کی حکومتوں کی بھی در حقیقت کمزوری اسی میں چلے جاتی. تو ایک تو یہ ایشو ہے جو کہ ایڈریس کر ہوئی ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ حکومت اس طرف توجہ دے گی, کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ادارے سارے برباد ہوئے, ہم ان کو ٹھیک کریں گے. ابھی تک وہ کام نظر نہیں آیا, لیکن ان کو کرنا ہوگا کیونکہ یہ ان کے وعدوں میں سے شامل تھا. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کافی حد تک بہتری آ جائے گی اور انسٹیٹیوشن اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے. ایک چیز جو انہوں نے کی ابھی وہ میں سمجھتا ہوں اچھا کام انہوں نے کیا ہے, جیسے اپنی اکانومی کے معاملے میں صرف ایک فائنانس منسٹر پہ معاملہ نہیں چھوڑا, بلکہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ایک ایکسپرٹ ہیں, فائنانشیل اکانومسٹ ہیں, وہ ان کو ایڈوائزری بورڈ وہ ایڈوائز کریں گے. اسی طرح انہوں نے فورن پالیسی کے لیے بھی کیا ہے. تو اگر یہ چیز اس طرح کا ہو کہ آپ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن بنا کے اس کے ذریعے لیں, اور فائنلی پھر آپ اپنی پارلیمنٹ کو استعمال کریں. اگر پارلیمنٹ استعمال کرے گی تو باہر سے کسی کو کوئی دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ دو چیزیں میں بتاتا ہوں, جہاں فورن پالیسی کے معاملے میں جو عموماً آرمی پہ الزام آ جاتا ہے کہ جی آپ دخل اندازی کرتے ہیں. یمن کے معاملے میں پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہماری افواج جو ہے وہ یمن یا سعودی عربیہ کو جا کے ہیلپ نہیں کریں گی یمن کی جنگ میں. تو بالکل کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہ امپلیمنٹ ہوا, اور فورن پالیسی کے ایک بہت بڑا موڑ تھا. ہمارے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ بہت گہرے ہیں, ہم حرارت میں ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ایگریمنٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ نے ایک ڈائریکشن دی. اسی طرح جب کناڈا پہ حملہ کیا گیا تھا اور ہمیں امریکہ کو بلیم کیا کہ آپ کے جہازوں نے ہمارے 36 لوگ مار دیے, تو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ری سیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے ڈیبیٹ کر کے 11 پوائنٹس بنا کے دیے ان کی فورن آفس کی رہنمائی کے لیے, اور بالکل اس کے مطابق امریکہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہماری اس وقت تک چلتی رہی جب تک کہ ہلری کلنٹن نے اپنا معذرنامہ نہیں بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن انسٹیٹیوشن کو استعمال کیا جائے, جو جس طرح پہ موجود اپنے کام کے لیے, پچھلے دور میں فورن منسٹر ہمارے نہیں رہے, سارے چار ساڑھے چار سال فورن منسٹر نہیں تھے, تو نیچرلی فورن پالیسی ایک نگلیکٹڈ فیلڈ تھی, لہٰذا اس میں کسی نہ کسی کو دخل اندازی کرنی پڑتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹس کو توجہ دینی چاہیے اپنے اداروں کو مضبوط کرنے پہ. پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا ایشو آئے گا. اگر میرٹ پہ سارے لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ موجود ہوں گے تو دے ول ڈیلیور, اور یہی چیزیں ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے تعلقات بگڑنا شروع ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارہ دخل اندازی کر رہا ہے, جبکہ چیزیں نگلیکٹڈ ہوتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے.
جی جنرل صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے ہمارے, اور ڈاکٹر عزیز بھی ہیں, فیصل عزیز فیصل بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر گلزار احمد بھی. ہمارے کچھ کالرز نے ہمیں کال کیا ہے, محمد طارق چوبتائی ہیں سور سے, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن, بہت اچھا موضوع ہے, اور میں تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم, اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی سمان میں رکھے, اور تمام سننے والوں کا وہ سب کو لیے یہ نیا سال مبارک ہو. تو یہ اسم روایت اب اس سال جو روایت اس پروگرام کی مختلف تھی, تو میں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک کتاب عرض کیا تھا کہ میں سال کا آخری سورج ہوں, میں سب کے سامنے ڈوب چلا, کچھ کیسے ہیں میں چلا نہیں, کچھ کیسے ہیں کیا خوب چلا, میں سال کا آخری سورج ہوں,
میں سب کے سامنے
میں سب کے سامنے ڈوب چلا.
بالکل, زندگی ایسی ہی
گزر رہی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. طارق چوبتائی بات کر رہے تھے. عیسیٰ ہیں جامپور سے. جی السلام علیکم. عیسیٰ ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں ہیں. الادیت شاکر بہاڑی سے. جی ہلو,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سب سے پہلے میں انٹرنیشنل ریڈیو فورم پی پی اڈا کی جانب سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ کافی جو ہے میں تعلیم سے وابستہ لوگ وہ سنتے ہیں. میرا بھی ایک سکول ہے, میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ٹپس حاصل کروں گا کہ بچوں کو وہ کیا چیز سکھائی جائے کہ وہ انسانوں سے بھی محبت کریں. باقی تو مختلف شعبوں میں جاتے ہی جاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ گلزار حسین ندیم صاحب بھی ہیں, اور حافظ بشیر احمد اور رمضان کیسر مشہوری صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو یہ گلزار حسین ندیم صاحب سے بات کریں.
جی جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے, میں گلزار حسین ندیم موزہ منگوانی سے بول رہا ہوں.
جی جی.
تو الحمدللہ وائس آف امریکہ کی پروگرام موزہ منگوانی ضلع بہاول پور میں بڑی محبت سے سنے جاتے ہیں اور لوگ اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور جنرل صاحب کی باتیں ہمیں بہت پسند آ رہی ہیں. اور میرے دوست ہیں ریٹائرڈ فوجی ہیں محمد رمضان صاحب, وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور آپ کے ایک ایک لفظ کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے.
بہت مہربانی.
میں بھی جب بھی آپ کے پروگرام آتے ہیں میں ان کو سنتا بھی ہوں, ان پہ عمل بھی کرتا ہوں اور آگے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام کی افادیت بھی بتاتا ہوں. تو یہ آپ نے موضوع رکھا ہے بہت. جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جب تک آزاد نہیں ہوں گے اور ہم ترقی نہیں کر سکتے,
پر
یہ حقیقت ہے.
صحیح صحیح. بہت شکریہ گلزار صاحب. اور آپ کا فن چل رہا ہے جو خطاطی کا فن ہے آپ کا. ان کی کال ختم ہو گئی. بہرحال گلزار حسین ندیم بہت اچھے خطاط ہیں اور ایک زمانہ تھا جب کہ یہ خطاطی کے اپنے نمونے خط میں ڈال کر بھیجا کرتے تھے. ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے پروگرام سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وہ بھی بھیجیں کہ اب کیا رخ اختیار کیا ان کے فنپاروں نے. جی ان کا بہت شکریہ. اور بات ہو رہی تھی ابھی تعلیم ہی کی, تو ڈاکٹر عزیز فیصل سے ہم چاہیں گے کہ وہ بتائیں کہ ان کے اسکول میں اگر ان کا اسکول ایک دفعہ پھر نمبر ون آیا ہے تو انہوں نے کیا کاوش کی, کیا جدید طریقہ تعلیم بہتر ہوا, بہتر ثابت ہوا یا ان کا.
جی میں عرض کرتا ہوں.
جی
میں نے کہا کہ جو پہلا جو اشارہ ہے یعنی پازیٹو اشارہ وہ ہوتا ہے آپ کا جو سمائلنگ فیس ہے, یعنی ادھر سے ہم آغاز کریں نا. اگر بچہ ایک ٹیچر کو غصے کی حالت میں دیکھے یا بچہ ایک ٹیچر کو پیار کی حالت میں دیکھے تو ان دو کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے ایک پلیزنگ اور سمائلنگ ایٹماسفیئر کریٹ کر لیا تو اب باری آتی ہے آپ کا جو ان پٹ ہے اس وہ جو میننگ فل ان پٹ, یعنی وہ ان پٹ کے جو بچے کے لیول کا ہو. ہم بعض اوقات بچے کے لیول سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں یا بہت نیچے رہ جاتے ہیں تو اس ان پٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنا ان پٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اینڈ ایج اینڈ سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر ایک یہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ سلیبس سے ریلیٹڈ چیزیں ہی بچوں کو پڑھائیں, جو ایکسٹرا یعنی ان سین جیسے میتھمیٹکس ہے فار ایگزامپل, تو میتھمیٹکس کے اندر ہم نے ان سین جو میتھمیٹیکل پرابلمز ہے ان کو رواج دینے کی کوشش کی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہم نے بہت بڑے پیمانے پر کی ہے, بڑے پیمانے پر ہم چونکہ ایک آرتھوڈاکس سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو بہت زیادہ ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے, لیکن ود ان دا لمٹ رہتے ہوئے جو بچے کی جو کہنا چاہیے کہ جو مس کنسیپشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بچے کو ہم نے یعنی جو ویسے تو ہمارے پورے اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو کارپورل پنشمنٹ ہے وہ اس سے اوائڈ مطلب سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ بچے کو آپ کارپورل پنش نہیں کر سکتے.
جی,
تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں.
صحیح.
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچے کی جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں لائک جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں لائک گیمز, تو ان میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بچے کو انوالو رکھیں تاکہ بچہ ایک بیلنس روٹین کے ساتھ وہ آگے چل سکے. اور میرا خیال ہے اس کے نتائج ہمیں, میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ کوئی بہت بڑی کوئی ریولیوشنری چینج میں لے کر آیا ہوں, لیکن سلولی اینڈ سٹیڈلی انشاءاللہ ہم پازیٹو سائڈ پر جا رہے ہیں.
بالکل ٹھیک. اور یہی ہونا چاہیے, ایک اچھی کاوش جاری رہنی چاہیے اور ایک سال نہیں بلکہ ہر سال یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ آئے. ہمیں کال کیا لیاقت الملک نے دیر سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی میں جی ذرا قومی سطح پر اپنی تعلیمی پالیسی کے بارے میں بات کروں گا.
جی
کہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے آرمی, ہمارے جوڈیشیری اور ہماری سیاسی حکومت تو سیاستدان ایک ہی پیج پر ہے اس حوالے سے کہ ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے اور سیاست بھی ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت اس وقت جب کہ سارے لوگ ایک ہی پیج پر ہے وہ تعلیمی نظام اور تعلیمی پالیسی کا ہے. تعلیم ہی وہ عمل ہے جو قوم کو مستحکم اور ناقابل تسخیر بناتی ہے. سارے اگر ہم دیکھیں انڈیا کو, چائنا کو دیکھیں, جاپان کو دیکھیں, ہم دیگر مغربی ممالک کو دیکھیں, تو انہوں نے تعلیم پر توجہ دی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تعلیم جو ہے مارکیٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سینکڑوں نصاب پڑھائے جاتے ہیں, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اور ایچ ای سن اور مدارس اور دینیا, اور یہ ہم دیکھیں تو یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. مین سٹریم جو ہے تعلیم کا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی مدارس جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کیجئے یہ اتحاد, تنظیم اتحاد مدارس دینیہ جو ہے, پانچ بورڈ پر مشتمل ایک تنظیم ہے. میں پہلے ان سے اس دن انٹرویو لے رہا تھا, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تیار ہے, بالکل تیار ہے, کریں. ہم نے آپ کمپیوٹر شروع کیا ہے, ہم نے فزکس کیمسٹری پڑھانا شروع کیا ہے بعد مدارس میں, کمپیوٹر تو لازمی اب انہوں نے کر دیا ہے. تو حکومت کو قدم لینا چاہیے اس بارے میں. اور یہ جو ایک زبان ایک نصاب اور ایک نصاب, ایک زبان ایک نصاب ہونا چاہیے اور ایک نظام ہونا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور ہم دنیا کی سطح پر ایک مستحکم اور ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں, لیکن ہماری جس طرح کی اب یہ ہو رہا ہے کرپشن کے خلاف جو مہم شروع ہے, پکڑا جائے ان کو, ان کو پکڑا جائے. اس طرح تعلیمی دہشت گردی بھی اس ملک میں شروع ہے, ان کو بھی پکڑا جائے. معاشی دہشت گردی بھی شروع ہے, ان کو بھی پکڑا جائے. یہ ہماری آرمی, یہ ہماری جوڈیشری اور یہ ہماری سیاستدان, اگر یہ ایک ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارا مستقبل جو ہے یہ روشن ہو سکتا ہے, اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تو دنیا کے نقشے پر زندہ رہ سکتے ہیں.
بہت شکریہ. لیاقت الملک بات کر رہے تھے, اور وقار ہمیاں والی سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام, میرا نام محسن وقار ہے, میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں.
جی.
میرا آپ کے مہمان سے دو سوال ہیں.
جی.
پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دیہات کے اندر بچے نا انگلش میں پڑھتے ہیں سکول جا کے, اور جی. گھر آتے ہیں تو وہ اردو میں بات کرتے ہیں, یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ اس پہ کیا آپ رائے دیں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ اقتصادی, آپ کی حکومت ہماری حکومت ہے وہ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتی ہے, تو اس کو اگر ڈالر کی بجائے اپنے ذخائر سونے میں رکھیں تو کیا؟
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج اصل میں جی بہت شکریہ محسن وقار, آپ نے جو سوال کیا کہ بچے دو زبانیں بولتے ہیں, ہم ڈاکٹر فیصل سے اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اقتصادیات کا سوال کیا. تو آج ہم نے جان بوجھ کر اقتصادیات کا موضوع اپنے پروگرام میں نہیں رکھا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک ہو جاتا, یہ خاص موضوع پر ہی پھر بات ہوتی. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک عمومی سا جائزہ ہم لے لیں کہ پاکستان میں سن 2018 کیسا رہا. اقتصادیات پر بھی پروگرام کریں گے اور دیکھیں گے کہ نئے سال میں پاکستان کے عزائم کیا ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی ڈاکٹر عزیز فیصل, ان کا جو سوال تھا آپ نے سنا, بتائیے گا نا. جی
جی, میں سمجھتا ہوں کہ دو زبانوں کو ہم, یہ کہنا میں بالکل درست نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے برڈن سم ثابت ہوتا ہے. ہر کے ذریعے برڈن سم ثابت نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچے کو اپنی ایک انٹرنیشنل لینگویج جو جس کو ہم انگلش کہتے ہیں اس سے محروم رکھتے ہیں, تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت سارا جو انٹرنیشنل نالج جو انگلش بکس کی صورت میں یہاں ہمارے ارد گرد موجود ہے, آپ تو اس کی ایکسیس ہر دیہات تک جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ ہو چکی ہے, تو آپ تو بچوں کو پتہ نہیں اور کتنا زیادہ پیچھے لے جانے والی یہ بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں لینگویج کا برڈن کوئی برڈن نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لینگویج کے ٹیچر وہ کتنا افیکٹولی پرفارم کر رہے ہیں. اگر آپ کا انگلش لینگویج ٹیچر افیکٹولی پرفارم کر رہا ہے, آپ کا اردو لینگویج ٹیچر افیکٹولی پرفارم کر رہا ہے, تو لینگویج سے ڈرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. آپ تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے.
بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور پھر زبانیں تو آپ کو معلوم ہے, یہاں امریکہ میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے جو پاکستان سے آئے یا دوسرے ملکوں سے آ کے یہاں آباد ہوئے, ان کے بچے کئی زبانیں سیکھتے ہیں اور یہیں بڑے ہوتے ہیں. تو یہ بچے میں خود بخود قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو زبان سنتا ہے اسے سیکھتا ہے. تو اس لیے بچہ پریشان نہیں ہوتا, والدین کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر گلزار آپ بتائیے کہ یہ جو مسائل جن کی نشاندہی آپ نے کی ابھی, اس کا زبان سے کیا تعلق ہے؟ کسی بھی زبان میں تعلیم حاصل کر کے اگر آپ کا رویہ بہتر نہیں بنتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں.
جی میڈم, یہ زبان پر جو ریسرچ ہو چکی ہے اس میں یہ ریسرچرز بتاتے ہیں کہ ایک بچہ ایٹ اے ٹائم چار زبانیں تک آسانی سے سیکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بہت سے, چونکہ تمام ممالک ایک دوسرے سے مختلف ہیں, مختلف زبانیں رکھتے ہیں, تو مگر وہ ایک دوسرے کی زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم عربی بھی سیکھ سکتے ہیں, انگلش بھی سیکھ سکتے ہیں, اردو بھی سیکھ سکتے ہیں, پنجابی بھی بول سکتے ہیں, تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. میرا خیال ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو ایک زبان میں بڑا کمپیٹنٹ اچھا بچہ ہوتا ہے, اچھا سکور لینے والا, دوسری زبان میں بھی اچھا کام کر لیتا ہے. تو اس طرح یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. مگر یہ جو آپ کا یہ موضوع ہے, یہ ظاہر ہے تعلیم تو بنیادی چیز ہے کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں میں حیران ہوتا ہوں کہ صحت کا اب تو بالکل ہی فقدان ہوتا جا رہا ہے, اور ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, کہ کوئی ان کے لیے پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے, کوئی ایکسرسائز کرنے کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی ان کی ہیلتھ کا کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. یہی دیکھتے ہیں کہ کتنا اس نے اچیومنٹ کیا, کتنا سکور لے لیا, کتنا آ گیا, اور اتنا سٹریس بڑھتا جا رہا ہے بچوں پر. ابھی ہم بھی ریسنٹلی اسٹڈیز ہم نے کی ہیں ہمارے ایم فل اسٹوڈینٹس نے, تو اور وہ بڑے الارمنگ کے ریزلٹس آتے ہیں کہ اتنا سٹریس بڑھتا جا رہا ہے اور بچوں کی صحت خاص طور پر خاصی متاثر ہو رہی ہے. اس طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. اور کوالٹی ایجوکیشن میڈم جو بڑی اہم چیز ہے, کہ جہاں ہمارے اگر کوالٹی ایجوکیشن اور ٹارگیٹڈ ہو اور فوکسڈ ہو, پتا ہو کہ اس کے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہم نے کیا اچیو کرنا ہے اینڈ آف دا ڈے, تو وہ اگر رکھ کے ہم سارا ایک کریکولم کہتے ہیں کہ ہم نے یونیفارم کرنا ہے. ابھی شفقت صاحب جو وزیر تعلیم ہیں, انہوں نے ایک تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا ہے, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے, یونیفارمٹی ایجوکیشن ہوگی, سب بچوں کے لیے جتنا نظام تعلیم آئے گا. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, مگر اور سب کے لیے تعلیم ہوگی, جو کہ 2 کروڑ بچے باہر سے بھی اسکول سے بیٹھے ہیں, اور جو آتے بھی ہیں وہ اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں, یا تو ان کو سہولتیں نہیں میسر ہوتی, یا وہ ٹیچرز اس قسم کے انٹرینڈ ٹیچرز ہیں کہ ان کا غم و غصہ اور ان کی لڑائی اور وہ جو اگریشن شو کرتے ہیں بچوں کے خلاف, تو بچے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پہلے تو ٹیچر ٹریننگ کی بھی بہت ضرورت ہے, میرا خیال ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور بہت سی قوموں نے یہ کر لیا ہے کہ انہوں نے صرف ٹیچرز کو اپنے ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کے, یعنی اسکول میں تعلیم اور تربیت ان کو اچھی کر دی ہے. اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے, کیونکہ جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے اس کو اتنا اگنور کیا گیا ہمارے ملک میں, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا. کیونکہ اگر بچہ ایک ٹرسٹ میں ایک محبت سے سکون سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اچھا ایک شہری بن سکتا ہے, اور ہم بھی ماہر نفسیات ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویلیوز ہے اور جو اچھی اقدار انسان میں جو آتی ہیں وہ ارلی چائلڈہڈ پہ آ جاتی ہیں, اور وہ بہت دیر تک رہتی ہیں, اور اس کی لرننگ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی جتنی برین ڈیولپمنٹ جتنی تیز ہوتی ہے یہ باقی اور عمر کے حصے میں نہیں ہوتی. تقریباً ایڈولیسنٹ ایج تک جاتے جاتے بلکہ پہلے 5 سال میں تو تقریباً نصف تک پہنچ جاتی ہے برین ڈیولپمنٹ, اور اس کے بعد پھر 15 سال 18 سال تک تقریباً آلموسٹ کام ہو چکا ہوتا ہے. تو باقی تو ہم نالج ہی گین کرتے ہیں. تو بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی اقدار بنانے کے لیے, بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے, اور اچھی کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے, یہ جو اور یہی افراد ہیں جنہوں نے کل لیڈرشپ سنبھالنی ہے, جنہوں نے اب جب کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن ہوتی ہے, مسائل ہیں, یہ لیڈر ہمارے ایسے ہیں, یا ہمارے جو ورک آرگنائزیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے, جسمانی صحت نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیاد ہے ہمارے, کیونکہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہی پراپر نہیں ہے, وہاں بہت کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور یہ اچھی تعلیم ہوگی, اچھی بنیاد اچھی رکھی جائے گی, تو عمارت بھی اچھی پیدا ہوگی, اچھے لوگ پیدا ہوں گے, اچھے لیڈر پیدا ہوں گے, اور اچھے یعنی پلیسمنٹ ہوگی, اچھے ٹیچرز ہوں گے, اچھے پیرنٹس بنیں گے, تو ساری قوم اچھی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ حکومت کو چاہیے کہ بنیاد تو اچھی کر لے, اور اس کے لیے کیا مشکل ہے, میں حیران ہوتا ہوں, صرف توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پولیٹیکل بہت جلدی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اصل مسئلہ کہاں پر ہے. وہ مسئلے کو ایڈریس کر لیں تو آپ سارے ملک کے لیے بہتری کے نظام لا سکتے ہیں. نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں یہ جتنے مرضی فیسز آتے جائیں, کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا, یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ سسٹم بھی بہت بگڑا ہوا ہے. और वो अगर सही नहीं होता, मिसाल के तौर पर कोर्ट्स में लाखों के केसेस पड़े हुए हैं और एक बंदे को इंसाफ ही नहीं मिलता सारी उम्र, और वो नस्ल दर नस्ल केसेस चल रहे हैं, बेचारा परेशान होकर जिंदगी गुजार लेता है, और जिसको इंसाफ मिलता भी है फैसला हो जाता है तो उस पर अमल नहीं होता, तो क्या फिर इसका आउटकम क्या हो रहा है ये? तो हमें सोचना चाहिए कि प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, उसको एड्रेस करें, टारगेट करें और सीरियस होकर बैठे इन मसाइल पर, ना कि आपस में लड़ाई झगड़े दिन रात लगे हुए हैं और लोगों की तवज्जो इधर ही लगी हुई है और वो समझते हैं कि हम ये, और यही एजुकेशन हो रही है हमारे मुल्क में। ये अफसोस की बात है कि जो असल मसाइल है उनको एड्रेस नहीं किया जाता और बाकी हम दूसरों के एक दूसरे की लेग पुलिंग और जलील और रुसवा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक दो इशूज को ले लेना चाहिए, कम से कम तालीम और सेहत को बुनियाद बनाकर जो इसमें चेंज ले आएगा वो मेरा ख्याल कामयाब होगा लीडर, और इसी को कामयाब समझा जाएगा। बाकी बातें तो सभी जानते हैं, पॉलिसियां तो हमेशा बनती आई हैं, मगर काम एक्चुअली जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमें कुछ नजर आना चाहिए तो फिर ही नजर आएगा।
सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलजार बात कर रहे थे हमें, गुलाम खान ने अटक से कॉल किया, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम बात ये है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम किसी हद तक है, होता ही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में वोकेशनल एजुकेशन जो है ना वो प्राइमरी से ही शुरू की जाए, शुरू से ही शुरू की जाए। मैं आपको 1951-52 की एक बात बता देता हूँ कि देहात में एक स्कूल हमारे यहाँ था, तो उसमें बच्चों को कपड़ा बनाना, साबुन बनाना, हर किस्म की इंक्स बनाना छठी क्लास से ये सिखाते थे, तो वो बड़े होके शहरी बन जाते थे। अभी जो भी वो पढ़ के बाहर निकलता है कॉलेज से तो या बेरोजगार होता है या वो पॉलिटिक्स में पड़ जाता है। यहाँ तो सारा मुल्क जो है वो इलेक्शन के इंतजार में होता है कि हमारा एमपी एमएलए हमें ये कर देगा वो कर देगा
जी,
तो अपने पढ़ते हुए और जब अपने निकलेंगे अपने स्कूल से तो अपने काम में लग जाएंगे। ये मेरी अर्ज है।
चलिए ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये शऊर आ जाए तो उसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप एक डिग्री लेकर एक सुई बनाना नहीं जानते तो फिर उस तालीम का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और तालीम अगर सिर्फ इस मकसद से हासिल की जाए कि हम डिग्री ले लेंगे और किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हो जाएंगे तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकारी मुलाजमत अच्छी चीज़ है लेकिन किसी हद तक ही सरकारी मुलाजिम रखे जा सकते हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में निकलना होता है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई हुनर आता हो। ये मसला ऐसा है, ये मौजू ऐसा है कि इस पर एक प्रोग्राम किया जा सकता है कि हमारे तालीमी इदारों में हुनर सिखाया जाना चाहिए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें अपने मेहमानों से गुफ्तगू का, मैं ये जानना चाहूँगी कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में ठीक है तालीम के मसाइल हैं, इसके अलावा इक्तसादी मसाइल भी ज़रूर हैं, एक सियासी मिजाज है, लेकिन दुनिया के मुल्कों में पाकिस्तान का मकाम कैसा है? अभी जनरल शुएब ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत अरसे तक वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था, अब एक बाकायदा वज़ीर ख़ारजा हैं, तो जनरल साहब आप एक मुख्तसर अंदाज में ज़रा बता दीजिए कि अक्वामे आलम में पाकिस्तान कितना मजबूत है।
देखिए बात यह है कि अगर मैं इसको मुख्तलिफ अदवार से कंपेयर करूं जो हम पहले देखते रहे हैं
जी,
तो मैं मतलब मुझे दुख है इस बात का कि इंखताअत है हमारी अपनी पोजीशन पहले की निस्बत वो नहीं रही जो पहले थी कभी
जी,
और खास तौर पे कुछ हमारी एज ए नेशन क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हुई है बाहर। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बाज इश्यूज बाहर का प्रोपेगेंडा है, बाज हमारी अपनी गलतियां हैं। अब आप देख लीजिए कि अभी जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क निकल रहे हैं और उसमें अगर बड़े टॉप के लीडर्स इन्वॉल्व निकले कल को ये चीजें साबित हुई तो क्या इमेज होगा आपके मुल्क का बाहर? लोग यही समझेंगे कि जो गवर्न करते रहे अगर वो खुद इस तरह के थे तो नीचे क्या होगा? या इखलाकियात से देखिए, अब हमारे अगर आप बाकी मुल्कों में देख लीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है करप्शन का हो या कोई भी मॉरल एटीट्यूड हो तो वो लोग इस्तीफा दे देते हैं अपने ऑफिशियल जॉब से, मिनिस्टर है तो वो छोड़ देता है, लेकिन यहाँ वो नहीं। बल्कि अवाम में डी जनरेशन हमने वक्त के साथ ये देखी है کہ کرپشن کا الزام جس پہ ہے اس کے لیے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے جہاں نثار بے شمار بے شمار. کراچی میں ایک صاحب کے اوپر 5 ارب کا کرپشن کا الزام تھا, ان کو سونے کا تاج پہنا کے تو سڑکوں پہ جلوس نکال کے ان کی بڑی واہ واہ کروائی گئی. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا امیج باہر خراب ہوتا ہے. لگتا یہی ہے کہ ڈی جنریشن اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اگر کرمنل گینگز ہیں جن کو پیٹرنائز کیا گیا ان چیزوں کے لیے, تو اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ باہر آپ کا امیج خراب کرتی ہے. کرپشن آپ کا امیج خراب کرتی ہے, اور ایز اے نیشن اگر باہر آپ کی کریڈیبلٹی نہ ہو تو لوگ آپ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیں گے. یہ میرا خیال ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے لگاتار پچھلے کئی سالوں میں اپنے آپ کو اس طرح گرایا اخلاقی اعتبار سے, جس سے ہمارا باہر امیج بہت اچھا نہیں. اس کا بہت بڑا ایک مگر یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک پاسپورٹ ہے, اس کا وقار کیا ہے, کتنے ملک ہیں جو آپ کو بغیر ویزا کی انٹری دیتے ہیں, کتنے ملک ہیں جو ایئرپورٹ پہ ویزا دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے بہت ہی کم ایسا رہ گیا ہے, اور یہ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ایز اے نیشن ہماری کریڈیبلٹی, ہمارا امیج وہ نہیں رہا کہ ملک ہمیں باہر کے ممالک ہمیں اس طرح انٹرٹین کریں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ بھی گرتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ. ہماری ملک میں اچیومنٹس بھی بہت ہیں, یہ نہیں ہے کہ سب برا ہے. یہاں کے آئی ٹی کے لوگوں نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں, یہاں کھلاڑی بعض بہت بہت اچھے جنہوں نے اپنے دنیا میں نام پیدا کیا ہے, سائنسدان ہیں, آپ نے اٹامک انرجی میں بہت ساری ترقی کی ہے, بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. لیکن وہ پھر کوئی آپ کے اگر مورل سائڈ اگر ویک ہو گئی تو اس سے پھر آ کے وہ باقی چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ اس میں بڑی پوٹینشیل ہے اس قوم میں, اور پوٹینشیل ہی تو کسی وقت میں یہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے آپ کو, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پوٹینشیل سامنے آئے گی. قوموں میں برے وقت آ جاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اچھی لیڈرشپ اچھے لوگ سامنے آئیں گے, اور مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ ہمارے آئندہ آنے والی جنریشن جو ہیں وہ بہتر ہم سے بہتر پرفارم کریں گی. تعلیم کا بڑا بہت بڑا رول ہوگا, اور وہ میرا خیال ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اخلاقیات بہتر ہوں اور لوگ اپنی محنت سے میرٹ کے منہ پر کام کرتے ہوئے نظر آئے.
بالکل ٹھیک. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب بات کر رہے تھے, ڈاکٹر گلزار احمد ہمارے ساتھ تھے. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عزیز فیصل سے ہم ان کا کلام سنیں. مسکراتے ہوئے اپنے مہمانوں سے اجازت لیں تو عطا کیجیے گا کچھ مزاحیہ اپنا کلام.
میں کچھ قطعات پیش کر دیتا ہوں.
جی,
یہ جنریشن گیپ کے حوالے سے ایک قطعہ ہے.
جی,
جو ہم کیا سوچتے تھے اور آج کل کی جنریشن کیا سوچتی ہے.
جی,
تو عرض یہ ہے کہ ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں.
اچھا,
ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں. پوچھتے ہیں یہ آج کے بچے چاند پر وائی فائی ہے کہ نہیں.
صحیح صحیح, بالکل ٹھیک.
اور یہ کچھ گورنمنٹ جو بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے تو اس پر میں نے ایک قطعہ لکھا ہے کہ کتابوں کی طرح اس کو پڑھا تو پڑھاکو کا خطاب اس پر ملے گا. یہ بچوں سے مخاطب ہو کر میں کہہ رہا ہوں.
جی جی,
کہ کتابوں کی طرح اس کو پڑھا تو پڑھاکو کا خطاب اس پر ملے گا. اگر لیپ ٹاپ پر دیکھو گے فلمیں حکومت کو ثواب اس پر ملے گا. اور جی, ایک قطع
جی,
اور
جی,
کہ عشق کے ٹیکنیکل ادارے میں میں نے کچھ روز ٹیچری کی تھی.
اچھا,
عشق کے ٹیکنیکل ادارے میں میں نے کچھ روز ٹیچری کی تھی.
جی,
وصل میں سستیاں برتنے پر میں نے رانجھے کی بےزتی کی تھی.
اوہو,
بہت شکریہ
ڈاکٹر فیصل عزیز فیصل, معافی چاہتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر گلزار احمد آپ کا بہت شکریہ, جنرل امجد شعیب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا, اتنی اچھی باتیں کی, بے حد شکریہ آپ کا. آپ سے اجازت.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
जी, और अब आपके फेसबुक के मैसेजेस। तौसीफ शौकी ने कहा कि वो साल का आखिरी कमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अगले साल में फिर मुलाकात होगी। उन्होंने कहा है कि मैंने इस साल बहुत कुछ सीखा, ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं। हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं। हलीम खान ने कहा कि तमाम प्रोग्राम 2005 से ये बाकायदगी से सुन रहे हैं, लैंडलाइन फ़ोन ना होने की वजह से ये रابطہ हमसे नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका साल अच्छा गुजरा। अब्द मोहम्मद इस्माइल हंगोरजियू, इन्होंने भी सबके लिए 2019 के लिए दुआ की है कि वो अच्छा हो। समर खान ने कहा कि गुज़श्ता साल यानी जो अभी गुजर रहा है, इसमें दयामीर के लिए इंतहाई ये साल तल्ख रहा। अगस्त में यहाँ पर शिद्दत पसंदों ने कमोबेश 14 स्कूल जलाए और कहा कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख करने की कोशिश की। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और पाक आर्मी ने मुतासर स्कूलों की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की है। इन्होंने नए साल के लिए सबके लिए ढेरों खुशियों की दुआ की है। नवीद खान ने कहा कि इनका ये साल बहुत अच्छा गुजरा, एजुकेशन इन्होंने मुकम्मल की और अपनी पसंद की शादी की। चलिए, बहुत मुबारक। रज़ाक शाहिद कहते हैं कि साबिक ये साल अच्छा गुजर गया, दुआ करें आने वाला साल भी हम सब के लिए अच्छा हो। इसके अलावा बशारत अहमद ने कहा कि ये साल हमारे लिए अच्छा रहा, अल्लाह करे 2019 भी अच्छा हो। अरशद नदीम घल्लू ने सबको नए साल की मुबारकबाद दी है और कश्मीर खान को सलाम कहा। इनामुल्ला कहते हैं दीन पर चले तो कामयाब होंगे। अलाउद्दीन ने नया साल मुबारक कहा और जे ए हंजरा कहते हैं, जमशेद अब्बास हंजरा, कि अल्लाह करे कि ये अगला आने वाला साल हम किसानों के लिए अच्छा हो। सरदार सुहेल अहमद ने कहा है कि प्रोग्राम में किसी वजीर को मदू करें। अख्तर अली शिनवारी कहते हैं कि फाटा के लिए 2018 अच्छा था क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए, मगर अभी तक कुछ भी हमें नहीं मिला और ना ही अभी तक पानी है और ना तालीम। हजरत अली आफरीदी ने कहा कि फाटा इंजमाम की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई कि यह तारीख का अनोखा साल तस्वर किया जाएगा। इस साल 70 लाख कबाइल को FCR से आज़ादी हासिल हुई और हालात बदले, तो दो राय हैं, एक साहब खुश नहीं हैं और हजरत अली खुश हैं। बहरहाल, फरीदुल हक कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की दुआ है। सुलेमान मलिक और अहमद सज्जाद, इन्होंने लिखा कुछ नहीं, अहमद सज्जाद ने कैलेंडर भिजवाने के लिए कहा है। चलिए कोशिश करते हैं, अपना पता दे दीजिएगा। सईद अहमद कुराई और हाजी गामन पिताफी दाद लगारी से इन्होंने नए साल की मुबारकबाद दी है। आशिक खास खेली, आसिफ अली खास खेली, हसनैन खास खेली, काशिफ अली खास खेली, अमीर बख्श चांडियो, मोहम्मद इसहाक चांडियो और मीर अमानुल्लाह बरोही, इन सब ने भी नए साल की मुबारकबाद दी है। जाकिर खान ने भी, और मोहम्मद मुरसलीन चद्दड़ कहते हैं कि ये साल भी बहुत सी यादों के साथ रुखसत हो रहा है, कुछ परेशानियाँ आईं तो ज़रूर कुछ आसानियां भी मुयसर हुई होंगी। सैयद हसन रजा बुखारी ने कहा कि सन 2019 में अल्लाह करे कि पाकिस्तान में खुशियां आएं। जीएम शफी ने कहा हस्ब दस्तूर सियासी कश्मकश ही गालिब रही। डार आयद ने कहा इनका ख्याल है कि मुल्क दुरुस्त सम्त में जा रहा है, अकलीतों का हाल और मजहबी इंतहा पसंदी बायस तशवीश है। और सुवेद शाह ने कहा कि इन्होंने खिदमत खल्क का सबक सीखा, ये कहते हैं कि अगर आप खिदमत खल्क करते हैं तो आप तंदरुस्त भी रहते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। तो खैर, सरदार सुहेल अहमद लाइव भी थे फेसबुक पर और लाइव हमारे साथ थे प्रिंस अफजल शाहीन, लतीफ़ खान, तबरीक अली, अहमद मलिक, नुसरत खान, हाशिम अवान, शौकत अहमद, गुलजार अहमद, कमाल अहमद खान, कमाल खान, एजाजुर रहमान, जुल्फ़िकार खान, शाजिया खान, इन्होंने नया साल मुबारक कहा। हाशिम अवान ने कहा अभी एक दिन बाकी है, लेकिन बहरहाल साल तो आ ही रहा है। हमीद कलर ने भी नया साल मुबारक कहा। सैफ मरवत, अब्दुल हमीद, रशीद नाज ने प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। नईम जान, अब्दुल करीम मरी, एहसानुल्ला मोहम्मद, इसके अलावा हमारे साथ थे कमर उल कुदूस सुलेरिया। कमर, बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो दिलाई कि आपको फेसबुक पर आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, हमने थोड़ा कनेक्शन ठीक किया तो आपको आवाज़ भी आने लगी। अब भी माजिद ज़मान शानी और शाजिया खान हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान मुदस्सिर मंजर को अब इजाज़त दीजिए, आपकी भी प्रोड्यूसर थिंकुल रोह और इंजीनियर नेल्सन। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ترکی نے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت اس نے گلن سے مبینہ تعلق رکھنے والے پاک ترک سکولوں پر پابندی لگا دی ہے۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ پاک ترک بین الاقوامی فاؤنڈیشن کو کل عدم قرار دیتے ہوئے 28 سکولوں کو ترکی معرف فاؤنڈیشن کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ پاک ترک سکول فتح اللہ گلن سے منسلک ہیں۔ واضح رہے کہ گلن پر الزام ہے کہ جولائی 2016 میں انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، جس کے دوران سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ کل عدم پاک ترک فاؤنڈیشن کے ایک وکیل شاہ محمود خان کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے 11,000 بچے اچھی تعلیم سے محروم ہوں گے۔
یہ جو ججمنٹ ہے میرے سامنے اس وقت، اس میں مطلب یہ کہ صرف اور صرف اس چیز کو بیس بنا کر کے کہ جی ٹرکش گورنمنٹ نے جو ہے نا اپنی انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کے کورٹس نے ڈیسیشن پاس کیے کہ جی یہ جو یہاں پر جو ہے نا پاکستان میں جو پاک ترک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، یہ جو ہے نا اس کا لنک انہوں نے وہاں پر کوئی آرگنائزیشن ہے سی ای سی کے نام سے اور یا پھر فتو کے نام سے کہ جی یہ اس کے ساتھ لنک ہے، تو انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نا ٹرکش گورنمنٹ کے جو مطلب انویسٹیگیشن ہے اس کو بیس بنا کر کے ان میں اپنی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور انہوں نے منوانجی کو بیس بنا کر کے یہ ڈیسیزن یہاں پر دیا۔
لیکن ترک سرکار کے ایک رکن برہان کایا نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔
یہ گروپ فتح اللہ گلن ایک ٹیرورسٹ گروپ ہے، پاکستان کے کورٹ تک ایسا ایک ڈیسیزن دے دیا، وہ ڈیسیزن کے یہ گروپ دہشت گرد گروپ ہے، سارے سکول ان کے سکول تھے وہ خود اسٹیبلش کیا تقریباً 20 سال پہلے پاکستان سے یہ فتو گروپ شروع کیا۔ یہ کام
پاک ترک سکولوں کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ سکولوں کا فتح اللہ گلن سے کوئی تعلق ہے۔
مطلب اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہو تو اگر کسی کا کوئی سٹانس ہو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ٹرائل کورٹ میں آنا پڑتا ہے کہ ادھر جو ہے نا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے تو ان کا جو ہے نا کوئی لنک ہے کہ نہیں ہے لنک۔
ترکی اس دلیل کو رد کرتا ہے۔
ان کے بہت بڑا ٹریک ہے، پہلے ہمارا تھا لیکن آج ہمارا نہیں ہے، وہ ایسا بول رہا ہے۔ پورا پاکستان اور پورا ترکی پتہ ہے یہ ان کے گروپ ہے، اس کے لیے کوئی پروف نہیں چاہیے۔
ترکی کے سرکاری نمائندے نے اعتراف کیا کہ گلن سے منسلک سکولوں کو دنیا بھر میں بند کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔
بہت جگہ میں میرا خیال 15-20 ملک سے ایسے ڈیسیجن ہے، لیکن یہ صرف ترکی کی اور پاکستان کے حکومت کے ڈیسیجن نہیں ہے، ایشیا پارلیمنٹری اسمبلی کے 2016 دسمبر میں ایک ڈیکلریشن ہے، کمبوڈیا میں ہو گیا، وہ ڈیکلریشن میں ایک ایسا ڈیسیجن ہے کہ فتح اللہ گلن گروپ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، ایشیا میں ان کے پورا کام سٹاپ کرنا چاہیے۔
پاکستان میں ترکی کے طالب علموں کے وکیل کہتے ہیں کہ پاکستان نے ترکی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے متوسط طبقے کو اچھی تعلیم سے محروم کیا ہے۔
میرے اپنے جو ہے نا دو بچے ان اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو پشاور جو ان کا وہ ہے برانچ ہے، یہاں پر جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا مطلب اتنے عرصے سے تقریباً 9-10 سال کے ساتھ ہماری انٹریکشن، نہ ہم نے اسکول میں کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی دیکھی ہے۔
واضح رہے کہ فتح اللہ گلن اس وقت امریکہ میں پناہ لے رہے ہیں۔ جب ترکی حکومت کے نمائندے سے پوچھا گیا کہ کیا ترکی نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ گلن کو ان کے حوالے کیا جائے، تو انہوں نے کہا
ترکی سے اور ڈاکیومنٹیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ امریکہ بھی پتہ ہے 15 جولائی 2016 میں یہ گروپ آرمی کھو کے لیے 250 اس گروپ ان کے قتل کیا, وہ تو بہت کلیئر ہے, لیکن امریکہ آپ دیں گے ہم تو نہیں پتا.
ابھی آپ استنبول میں ترک حکومت کے نمائندہ برہان کایا اور پشاور میں پاک ترک سکولوں کے وکیل شاہ محمد خان کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.org.